سو آنکھیں کھولو اور سمجھ لو کہ اس خدا نے مجھ عاجز کو یہ قوت اور استقامت دی ہے جس کے مکالمے سے مجھے عزت حاصل ہے، اسی کی طرف سے اور اسی کے کھلے کھلے ارشاد سے مجھے یہ جرت ہوئی کہ میں ان لوگوں کے مقابل پر بڑی دلیری اور دلی استقامت سے کھڑا ہو گیا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مقتدا اور شیخ العرب والعجم اور مقرب اللہ ہیں، جن میں وہ جماعت بھی موجود ہے جو ملہم کہلاتی ہے اور الہی مکالمے کا دعویٰ کرتی ہے اور اپنے زوم میں الہامی طور پر مجھے کافر اور جہنمی ٹھہرا چکے ہیں، سو میں ان سب کے مقابل پر بإذن ہی تعالی میدان میں آیا ہوں تا خدا تعالی صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھاوے اور تا اس کا ہاتھ جھوٹے کو تحت السراب تک پہنچاوے اور تا وہ اس شخص کی نصرت اور تائید کرے جس پر اس کا فضل و کرم ہے۔ سو بھائیو دیکھو کہ یہ دعوت جس کی طرف میں میاں نذیر حسین صاحب اور ان کی جماعت کو بلاتا ہوں، یہ در حقیقت مجھ میں اور ان میں کھلا کھلا فیصلہ کرنے والا طریق ہے۔ سو میں اس راہ پر کھڑا ہوں، اب اگر ان علماء کی نظر میں ایسا ہی کافر اور دجال اور مفتری اور شیطان کا راز ادا ہوں تو میرے مقابل پر انہیں کیوں تعمل کرنا چاہیے؟ کیا انہوں نے قرآن کریم میں نہیں پڑھا کہ اندل مقابلہ نصرت الہی مومنوں کے ہی شامل حال ہوتی ہے؟ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران آیت 140۔
یعنی اے مومنوں مقابلے سے ہمت مت ہارو اور کچھ اندیشہ مت کرو اور انجام کار غلبہ تم ہی کا ہے اگر تم واقعی طور پر مومن ہو، اور فرماتا ہے
وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا،
سورہ النساء آیت نمبر 142۔ یعنی خدا تعالی ہرگز کافروں کو مومنوں پر راہ نہیں دے گا۔ سو دیکھو خدا تعالی نے قرآن کریم میں مقابلے کے وقت مومنوں کو فتح کی بشارت دے رکھی ہے اور خود ظاہر ہے کہ خدا تعالی مومن کا ہی حامی اور ناصر ہوتا ہے، مفتری کا ہرگز ناصر اور حامی نہیں ہو سکتا۔ سو جس کا خدا تعالی آپ دشمن ہو اور جانتا ہے کہ وہ مفتری ہے، ایسا نااہل آدمی کیوں کر مومن کے مقابل پر ایمان کے علامات خاصہ سے خلعت یاب ہو سکتا ہے؟ بھلا یہ کیوں کر ہو کہ جو لوگ خدا تعالی کے پیارے دوست اور سچے الہامات کے وارث اور نیز مومنین کاملین اور شیخ الکل ہوں، وہ تو مقابلے کے وقت ایمانی نشانوں سے محروم رہ جائیں اور بڑی ذلت کے ساتھ ان کی پردہ دری ہو اور عمدن خدا تعالی ان کی بزرگی اور نیک نامی کو صدمہ پہنچاوے، لیکن وہ جو راندہ درگاہ الہی اور بقول شیخ بٹالوی کتوں کی طرح اور کافر اور دجال اور بقول میاں نذیر حسین بکلی ایمان سے بے نصیب اور ملحد اور ہر ایک مخلوق سے بدتر ہو، اس میں ایمانی نشان پائے جائیں اور خدا تعالی اندل مقابلہ اسی کو فتح مند اور کامیاب کرے، ایسا ہونا تو ہرگز ممکن نہیں۔ ناظرین آپ لوگ ایمانن فرماویں کہ کیا آسمانی اور روحانی تائید مومنوں کے لیے ہوتی ہے یا کافروں کے لیے؟ اس تمام تقریر میں میں نے ثابت کر دیا ہے کہ حق اور باطل میں کھلا کھلا فرق ظاہر کرنے کے لیے مقابلے کی از حد ضرورت ہے۔
تا سیاروے شود ہر کے دروگش باشد، میں نے حضرت شیخ الکل صاحب اور ان کے شاگردوں کی زبان درازیوں پر بہت صبر کیا اور ستایا گیا اور آپ کو روکتا رہا، اب میں مامور ہونے کی وجہ سے اس دعوت اللہ کی طرف شیخ الکل صاحب اور ان کی جماعت کو بلاتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالی اس نزاع کا آپ فیصلہ کر دے گا، وہ دلوں کے خیالات کو جانچتا اور سینوں کے حالات کو پرکھتا ہے اور کسی سے دل آزار زیادتی اور جہر بسو پسند نہیں کرتا، وہ لاپرواہ ہے، متقی وہی ہے جو اس سے ڈرے، اور میری اس میں کیا کسر شان ہے اگر کوئی مجھے کتا کہے یا کافر کافر اور دجال کر کے پکارے، در حقیقت حقیقی طور پر انسان کی کیا عزت ہے، صرف اس کے نور کے پرتوں پڑنے سے عزت حاصل ہوتی ہے، اگر وہ مجھ پر راضی نہیں اور میں اس کی نگاہ میں برا ہوں تو پھر کتے کی طرح کیا ہزار درجہ کتوں سے بدتر ہوں۔
گر خدا از بندہ خوشنود نیست، ہیچ حیوان چو او مردود نیست، گر سگے نفس دنی را پروریم، از سگانے کو چہا ہم کم تریم،
اے خدا اے طالبان را رہنما اے کہ میرے تو حیات روح ما بر رضائے خیش کن انجام ما تابر آیت در دو عالم کام ما خلق و عالم جملہ در شور و شرند طالبانت در مقام دیگرند آن یکیرا نور میں بخشی بدل وان دیگر را میں گزاری پابگل چشم و گوش و دل زی تو گیرت زیا ذات تو سر چشمہ فیض و خدا غرض خداوند قادر و قدوس میری پناہ ہے اور میں تمام کام اپنا اسی کو سونپتا ہوں
اور گالیوں کے عوض میں گالیاں دینا نہیں چاہتا
اور نہ کچھ کہنا چاہتا ہوں ایک ہی ہے جو کہے گا افسوس کہ ان لوگوں نے تھوڑی سی بات کو بہت دور ڈال دیا اور خدا تعالیٰ کو اس بات پر قادر نہ سمجھا کہ جو چاہے کرے اور جس کو چاہے مامور کر کے بھیجے کیا انسان اس سے لڑ سکتا ہے یا آدمزاد کو اس پر اعتراض کرنے کا حق پہنچتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا ایسا کیوں نہیں کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ایک کی قوت اور طبع دوسرے کو عطا کرے اور ایک کا رنگ اور کیفیت دوسرے میں رکھ دیوے اور ایک کے اسم سے دوسرے کو موسوم کر دیوے اگر انسان کو خدا تعالی کی وسیع قدرت پر ایمان ہو تو وہ بلا تعمل ان باتوں کا یہی جواب دے گا کہ ہاں بلا شبہ اللہ جل شانہ ہر ایک بات پر قادر ہے اور اپنی باتوں اور اپنی پیشگوئیوں کو جس طرز اور طریق اور جس پیرائے سے چاہے پورا کر سکتا ہے ناظرین تم آپ ہی سوچ کر دیکھو کہ کیا آنے والے عیسیٰ کی نسبت کسی جگہ یہ بھی لکھا تھا کہ وہ دراصل وہی بنی اسرائیلی ناصری صاحب انجیل ہوگا بلکہ بخاری میں جو بعد کتاب اللہ اصح الکتاب کہلاتی ہے بجائے ان باتوں کے امامکم منکم لکھا ہے اور حضرت مسیح کی وفات کی شہادت دی ہے جس کی آنکھیں ہیں دیکھے منصفو سوچ کر جواب دو کہ کیا قرآن کریم میں کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی وقت کوئی حقیقی طور پر صلیبوں کو توڑنے والا اور ذمیوں کو قتل کرنے والا اور قتل خنزیر کا نیا حکم لانے والا اور قرآن کریم کے بعض احکام کو منسوخ کرنے والا ظہور کرے گا اور آیت الیوم اکملت لکم دینکم سورہ المائدہ آیت نمبر 4 اور آیت الیوم اکملت لکم دینکم اور آیت حتی یوت الجزیہ ان یدن سورہ التوبہ آیت نمبر 29 اور آیت حتی یؤت الجزیہ عن ید اس وقت منسوخ ہو جائے گی اور نئی وحی قرآنی وحی پر خط نسخ کھینچ دے گی اے لوگو اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو اور اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے اور بالآخر میں ناظرین کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ جن باتوں پر حضرت مولوی نذیر حسین صاحب اور ان کی جماعت نے تکفیر کا فتویٰ دیا ہے اور میرا نام کافر اور دجال رکھا ہے اور وہ گالیاں دی ہیں کہ کوئی مہذب آدمی غیر قوم کے آدمی کی نسبت بھی پسند نہیں کرتا اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ گویا یہ باتیں میری کتاب توضیح مرام اور ازالہ اوہام میں درج ہیں میں انشاء اللہ القدیر انقریب ایک مستقل رسالے میں ان تمام مقامات معترض علیحہ کو لکھ کر منصفین کو دکھلاؤں گا کہ کیا در حقیقت میں نے اسلام کے عقیدے سے انحراف کیا ہے یا انہی کی آنکھوں پر پردہ اور انہی کے دلوں پر مہرے ہیں کہ باوجود علم کے دعوے کے حقیقت کو شناخت نہیں کر سکتے اور اس پل کی طرح جو یک دفعہ ٹوٹ کر ہر طرف ایک سیلاب پیدا کر دے لوگوں کی سد راہ ہو رہے ہیں یاد رکھو کہ آخر یہ لوگ بہت شرمندگی کے ساتھ اپنے منہ بند کر لیں گے اور بڑی ندامت اور ذلت کے ساتھ تکفیر کے جوش سے دستکش ہو کر ایسے ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ جیسے کوئی بھڑکتی ہوئی آگ پر پانی ڈال دے لیکن انسان کی تمام قابلیت اور زیرکی اور عقل مندی اس میں ہے کہ سمجھانے سے پہلے سمجھے اور جتلانے سے پہلے بات کو پا جائے اگر سخت مغز خوری کے بعد سمجھا تو کیا سمجھا بہتوں پر انقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ کافر بنانے اور گالیاں دینے کے بعد پھر رجوع کریں گے اور بدظنی اور بدگمانی کے بعد پھر حسن ظن پیدا کر لیں گے
مگر کہاں وہ پہلی بات اور کہاں یہ؟ اکنوں ہزار عذر بیاری گنارا، مرشوی کردرا نبوز زیب دختری۔ سو اے میری پیاری قوم، اس وقت کو غنیمت سمجھ، یہ تیرا گمان صحیح نہیں ہے کہ اس صدی کے سر پر آسمان و زمین کے خدا نے کوئی مجدد اپنی طرف سے نہ بھیجا، بلکہ کافر اور دجال بھیجا تا زمین میں فساد پھیلائے۔ اے قوم، نبی علیہ السلام کی پیشگوئی کا کچھ لحاظ کر اور خدا تعالی سے ڈر اور نعمت کو رد مت کر۔ غافل مشوگر آکلی دریاب گر صاحب دلی، شاید کہ نتواں یافتن دیگر چنی ایام را۔
والسلام علی من اتبع الہدا۔
نوٹ: مندرجہ بالا رسالہ 27 دسمبر 1891 کو بعد نماز ظہر مسجد قلاں واقعہ قادیان میں ایک جمع غفیر کے روبرو مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی نے پڑھ کر سنایا، اور بعد اختتام یہ تجویز حاضرین کے روبرو پیش کی گئی کہ انجمن کے ممبر کون کون صاحبان قرار دیے جائیں اور کس طرح اس کی کارروائی شروع ہو۔ حاضرین نے جن کے نام نامی ذیل درج کیے جاتے ہیں، جو محض تجویز مذکورہ بالا پر غور کرنے اور مشورہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، بالاتفاق یہ قرار دیا کہ سر دست رسالہ مذکور شائع کر دیا جائے اور مخالفین کا اندیا معلوم کر کے بعد ازاں بترازی فریقین انجمن کے ممبر مقرر کیے جائیں اور کارروائی شروع کی جائے۔ جو اصحاب اس جلسے میں موجود ہوئے ان کے نام نامی یہ ہیں: منشی محمد اروڑا صاحب نقشہ نویس محکمہ مجسٹریٹ کپورتھلہ، منشی محمد عبد الرحمن صاحب محرر محکمہ جرنیلی ایزن یعنی کپورتھلہ، جہاں بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ ایزن لکھا ہے یا ایزن کی جگہ دو زبریں ڈالی ہیں، دو ڈیشن ڈالی ہیں، تو میں وہاں ایزن ہی پڑھوں گا۔ منشی محمد حبیب الرحمن صاحب رئیس کپورتھلہ ایزن، منشی ظفر احمد صاحب اپیل نویس ایزن۔ اب دوسرا صفحہ ہے لیکن وہی کالم ہے، تو میں اس صفحے سے اگلے صفحے پہ جاتا ہوں اور وہ کالم پڑھتا ہوں، پھر اسی صفحے پہ آ کے تو یہ کالم دوبارہ پھر پڑھوں گا۔ اس ترتیب سے میں یہ نام پڑھ رہا ہوں: حاجی خواجہ محمد الدین صاحب رئیس لاہور، میاں محمد چٹو صاحب رئیس لاہور، خلیفہ رجب الدین صاحب رئیس لاہور، منشی شمس الدین صاحب کلرک دفتر ایگزامینر لاہور، منشی تاج دین صاحب اکاؤنٹنٹ دفتر ایگزامینر لاہور، منشی نبی بخش صاحب کلارک ایزن، حافظ فضل احمد صاحب ایزن۔ یہاں ایک کی بجائے دو جگہ پہ یہ ایزن کی زبریں ڈالی ہوئی ہیں، مولوی رحیم اللہ صاحب لاہور، مولوی غلام حسین صاحب امام مسجد گمٹی لاہور، منشی عبد الرحمن صاحب کلارک لوکو آفس لاہور، مولوی عبد الرحمن صاحب مسجد چینیاں لاہور، منشی کرم الہی صاحب لاہور، سید ناصر شاہ صاحب سب اوورسیئر، حافظ محمد اکبر صاحب لاہور، مولوی غلام قادر صاحب فصیح مالک محتمم پنجاب پریس و میونسپل کمشنر سیالکوٹ، مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹ،
میر حامد شاہ صاحب احمد معافیات سیالکوٹ،
میر محمود شاہ صاحب نقل نویس سیالکوٹ، منشی محمد دین صاحب سابق گرداور سیالکوٹ، حکیم فضل الدین صاحب رئیس بھیرا، میاں نجم الدین صاحب رئیس بھیرا، منشی احمد اللہ صاحب محالدار محکمہ پرمٹ جموں۔ اب میں پچھلے صفحے پہ جاتا ہوں اور دوسرا کالم شروع کرتا ہوں۔
منشی محمد خان صاحب احمد فوجداری ایزن،
منشی سردار خان صاحب کوٹ دفادار ایزن،
منشی امداد علی خان صاحب محرر سرشتہ تعلیم ایزن،
مولوی محمد حسین صاحب کپورتھلہ ایزن،
سید محمد شاہ صاحب رئیس جموں، مستری عمر الدین صاحب جموں، مولوی نور الدین صاحب حکیم خاص ریاست جموں، خلیفہ نور الدین صاحب صحاف جموں، قاضی محمد اکبر صاحب سابق تحصیلدار جموں، شیخ محمد جان صاحب ملازم راجہ امر سنگھ صاحب وزیر آباد، مولوی عبد القادر صاحب مدرس جمال پور، شیخ رحمت اللہ صاحب میونسپل کمشنر گجرات، شیخ عبد الرحمن صاحب بی اے گجرات، منشی غلام اکبر صاحب یتیم کلرک ایگزامینر آفس لاہور، منشی دوست محمد صاحب سارجنٹ پولیس جموں، مفتی فضل الرحمن صاحب رئیس جموں، منشی غلام محمد صاحب خلف مولوی دین محمد لاہور، سائیں شیر شاہ صاحب مجذوب جموں، صاحب زادہ افتخار احمد صاحب لدھیانہ، قاضی خواجہ علی صاحب ٹھیکیدار شکرم لدھیانہ، حافظ نور احمد صاحب کارخانہ دار پشمینہ لدھیانہ، شہزادہ حاجی عبد المجید صاحب لدھیانہ، حاجی عبد الرحمن صاحب لدھیانہ، شیخ شہاب الدین صاحب لدھیانہ، حاجی نظام الدین صاحب لدھیانہ، شیخ عبدالحق صاحب لدھیانہ، مولوی محکم الدین صاحب مختار امرتسر۔ اب میں پچھلے صفحے پر جا کر تیسرا کالم شروع کرتا ہوں۔ حافظ محمد علی صاحب کپور تھلہ ایزن، مرزا خدا بخش صاحب اتالیک نواب مالیر کوٹلہ، منشی رستم علی صاحب ڈپٹی انسپیکٹر پولیس ریلوے لاہور، ڈپٹی حاجی سید فتح علی شاہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر انہار، شیخ نور احمد صاحب مالک مطبع ریاض ہند امرتسر، منشی غلام محمد صاحب کاتب امرتسر، میاں جمال الدین صاحب ساکن موضع سیکھواں، میاں امام الدین صاحب سیکھواں، میاں خیر الدین صاحب ایزن، میاں محمد عیسیٰ صاحب مدرس نوشہرہ، میاں چراغ علی صاحب ساکن تھے غلام نبی، شیخ شہاب الدین صاحب ساکن تھے غلام نبی، میاں عبداللہ صاحب ساکن سول، حافظ عبد الرحمن صاحب ساکن سوہیاں، داروغہ نعمت علی صاحب ہاشمی عباسی بٹالوی، حافظ حامد علی صاحب ملازم مرزا صاحب، حکیم جان محمد صاحب امام مسجد قادیانی، بابو علی محمد صاحب رئیس بٹالہ، مرزا اسماعیل بیگ صاحب قادیانی، میاں بڈھے خان نمبردار بیری، مرزا محمد علی صاحب رئیس پٹی، شیخ محمد عمر صاحب خلف حاجی غلام احمد صاحب بٹالہ۔
ڈاکٹر جگن ناتھ صاحب ملازم ریاست جموں کو آسمانی نشانوں کی طرف دعوت۔
میرے مخلص دوست اور للہ رفیق اخویم حضرت مولوی حکیم نور دین صاحب فانی فی ابتغائے مرضات ربانی ملازم و معالج ریاست جموں نے ایک عنایت نامہ مورخہ 7 جنوری 1892 عیسوی اس عاجز کی طرف بھیجا ہے، جس کی عبارت کسی قدر نیچے لکھی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے: خاکسار نابکار نور الدین بحضور خدام والا مقام حضرت مسیح الزمان سلمہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد بکمال ادب عرض پرداز ہے، غریب نواز پری روز ایک عرضی خدمت میں روانہ کی، اس کے بعد یہاں جموں میں ایک عجیب طوفان بے تمیزی کی خبر پہنچی، جس کو بضرورت تفصیل کے ساتھ لکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ازالہ اوہام میں حضور والا نے ڈاکٹر جگن ناتھ کی نسبت ارکام فرمایا ہے کہ وہ گریز کر گئے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے بہت سے ایسے لوگوں کو جو اس معاملے سے آگاہ تھے کہا ہے کہ سیاہی سے یہ بات لکھی گئی ہے، سرخی سے اس پر قلم پھیر دو۔ میں نے ہرگز گریز نہیں کیا اور نہ کسی نشان کی تخصیص چاہی، مردے کا زندہ کرنا میں نہیں چاہتا اور نہ خشک درخت کا ہرا ہونا، یعنی بلا تخصیص کوئی نشان چاہتا ہوں۔ اس صفحے کے نیچے ایک نوٹ ہے، وہ نوٹ پڑھ کر پھر دوبارہ
اصل عبارت شروع کرتا ہوں۔ نوٹ: حضرت مولوی صاحب کے محبت نامہ موصوفہ کے چند فقرہ لکھتا ہوں، غور سے پڑھنا چاہیے تا معلوم ہو کہ کہاں تک رحمانی فضل سے ان کو انشراح صدر و صد کے قدموں یقین کامل عطا کیا گیا ہے، اور وہ فقرات یہ ہیں: عالی جناب مرزا جی، مجھے اپنے قدموں میں جگہ دو، اللہ کی رضا مندی چاہتا ہوں اور جس طرح وہ راضی ہو سکے تیار ہوں۔ اگر آپ کے مشن کو انسانی خون کی آب پاشی ضرور ہے، تو یہ نابکار مگر محب انسان چاہتا ہے کہ اس کام میں کام آوے۔ تم کلامہ جزاہ اللہ۔ حضرت مولوی صاحب جو انکسار اور ادب اور اثار مال و عزت اور جان فشانی میں فانی ہیں، وہ خود نہیں بولتے بلکہ ان کی روح بول رہی ہے۔ درحقیقت ہم اسی وقت سچے بندے ٹھہر سکتے ہیں کہ جو خداوند منعم نے ہمیں دیا ہم اس کو واپس دیں یا واپس دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہماری جان اس کی امانت ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ تؤد الامانات الی اہلہا، سر کے نہ در پائے عزیز اشرود، بارے گرانست کشیدن بدوش منہ۔ اب میں دوبارہ اس نوٹ کے بعد اصل عبارت شروع کرتا ہوں۔ مردے کا زندہ کرنا میں نہیں چاہتا، اور نہ خشک درخت کا ہرا ہونا، یعنی بلا تخصیص کوئی نشان چاہتا ہوں جو انسانی طاقت سے بالا تر ہو۔ یہاں اس کی تفصیل میں حضور حاشیے میں فرماتے ہیں: پنجاب گزٹ سیالکوٹ، اور رسالہ انجمن حمایت اسلام لاہور، اور ناظم الہند لاہور، اور اخبار عام لاہور، اور نور افشاں لدھیانہ۔ دوبارہ اصل عبارت شروع کرتا ہوں۔ اب ناظرین پر واضح ہو کہ پہلے ڈاکٹر صاحب موصوف نے اپنے ایک خط میں نشانوں کو تخصیص کے ساتھ طلب کیا تھا، جیسے مردہ زندہ کرنا وغیرہ۔ اس پر ان کی خدمت میں خط لکھا گیا کہ تخصیص ناجائز ہے، خدائے تعالی اپنے ارادے اور اپنے مصالح کے موافق نشان ظاہر کرتا ہے، اور جبکہ نشان کہتے ہی اس کو ہیں جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہو، تو پھر تخصیص کی کیا حاجت ہے؟ کسی نشان کے آزمانے کے لیے یہی طریق کافی ہے کہ انسانی طاقتیں اس کی نظیر پیدا نہ کر سکیں۔ اس خط کا جواب ڈاکٹر صاحب نے کوئی نہیں دیا تھا۔ اب پھر ڈاکٹر صاحب نے نشان دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور مہربانی فرما کر اپنی اس پہلی قید کو اٹھا لیا ہے، اور صرف نشان چاہتے ہیں، کوئی نشان ہو مگر انسانی طاقتوں سے بالا تر ہو۔ لہذا آج ہی کی تاریخ یعنی 11 جنوری 1892 کو بروز دوشنبہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں مقررن دعوت حق کے طور پر ایک خط رجسٹری شدہ بھیجا گیا ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر آپ بلا تخصیص کسی نشان دیکھنے پر سچے دل سے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، تو اخبارات مندرجہ حاشیہ میں حلفاً یہ اقرار اپنی طرف سے شائع کر دیں کہ میں جو فلاں ابن فلاں ساکن بلدہ فلاں ریاست جموں میں بر عہدہ ڈاکٹری متعین ہوں، اس وقت حلفاً اقرار صحیح سراسر نیک نیتی اور حق طلبی اور خلوص دل سے کرتا ہوں کہ اگر میں اسلام کی تائید میں کوئی نشان دیکھوں جس کی نظیر مشاہدہ کرانے سے میں عاجز آ جاؤں، اور انسانی طاقتوں میں اس کا کوئی نمونہ انہی تمام لوازم کے ساتھ دکھلا نہ سکوں، تو بلا توقف مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس اشاعت اور اس اقرار کی اس لیے ضرورت ہے کہ خدا قیوم و قدوس بازی اور کھیل کی طرح کوئی نشان دکھلانا نہیں چاہتا۔ جب تک کوئی انسان پورے انکسار اور ہدایت یابی کی غرض سے اس کی طرف رجوع نہ کرے، تب تک وہ بنظر رحمت رجوع نہیں کرتا، اور اشاعت سے خلوص اور پختہ ارادہ ثابت ہوتا ہے۔ اور چونکہ اس عاجز نے خدا تعالیٰ کے اعلام سے ایسے نشانوں کے ظہور کے لیے 1 سال کے وعدے پر اشتہار دیا ہے، سو وہی میعاد ڈاکٹر صاحب کے لیے قائم رہے گی۔ طالب حق کے لیے یہ کوئی بڑی میعاد نہیں۔ اگر میں ناکام رہا تو ڈاکٹر صاحب جو سزا اور تاوان میری مقدرت کے موافق میرے لیے تجویز کریں وہ مجھے منظور ہے، اور باخدا مجھے مغلوب ہونے کی حالت میں سزائے موت سے بھی کچھ عذر نہیں۔ ہما بکے جان در رہے او فشانم،
جہاں راچے نقصان اگر من مانم۔
سلام و علی من اتبع الہدا۔
المولن المشتہر خاکسار مرزا غلام احمد قادیانی اف اللہ عنہ، 11 جنوری 1892۔ منصفین کے غور کے لائق۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب دل کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو جسمانی آنکھیں بلکہ سارے حواس ساتھ ہی بند ہو جاتے ہیں، پھر انسان دیکھتا ہوا نہیں دیکھتا، اور سنتا ہوا نہیں سنتا، اور سمجھتا ہوا نہیں سمجھتا، اور زبان پر حق جاری نہیں ہو سکتا۔
دیکھو ہمارے محجوب مولوی کیسے دانا کہلا کر تعصب کی وجہ سے
نادانی میں ڈوب گئے، دینی دشمنوں کی طرح آخر افتراؤں پر آ گئے۔ ایک صاحب اس عاجز کی نسبت لکھتے ہیں کہ ایک اپنے لڑکے کی نسبت الہام سے خبر دی تھی کہ یہ باکمال ہوگا، حالانکہ وہ صرف چند مہینہ جی کر مر گیا۔ مجھے تعجب ہے کہ ان جلد باز مولویوں کو ایسی باتوں کے کہنے کے وقت کیوں لعنت اللہ علی الکاذبین کی آیت یاد نہیں رہتی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 62۔ اور کیوں یک دفعہ اپنے باطنی جزام اور عداوت اسلام کو دکھلانے لگے ہیں؟ اگر کچھ حیا ہو تو اب اس بات کا ثبوت دیں کہ اس عاجز کے کس الہام میں لکھا گیا ہے کہ وہی لڑکا جو فوت ہو گیا در حقیقت وہی موعود لڑکا ہے۔ الہام الہی میں صرف اجمالی طور پر خبر ہے کہ ایسا لڑکا پیدا ہوگا، اور خدا تعالیٰ کے پاک الہام نے کسی کو اشارہ کر کے مورد اس پیش گوئی کا نہیں ٹھہرایا، بلکہ اشتہار فروری 1886 میں یہ پیش گوئی موجود ہے کہ بعض لڑکے صغر سن میں فوت بھی ہوں گے۔ پھر اس بچے کے فوت ہونے سے ایک پیش گوئی پوری ہوئی یا کوئی پیش گوئی جھوٹی نکلی؟ اب فرض کے طور پر کہنا اور اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اجتہاد سے کسی اپنے بچے پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پسرے موعود ہے اور ہمارا اجتہاد خطا جائے، تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہوگا؟ کیا نبیوں کے اجتہادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں؟ اگر ہم نے وفات یافتہ لڑکے کی نسبت کوئی قطعی و دلالت الہام کسی اپنی کتاب میں لکھا ہے تو وہ پیش کریں۔ جھوٹ بولنا اور نجاست کھانا ایک برابر ہے۔ تعجب کے ان لوگوں کو نجاست خوری کا کیوں شوق ہو گیا؟ آج تک صدہا الہامی پیش گوئیاں سچائی سے ظہور میں آئیں جو ایک دنیا میں مشہور کی گئیں، مگر مولویوں نے ہمدردی اسلام کی راہ سے کسی ایک کا بھی ذکر نہ کیا۔ دلیپ سنگھ کا ارادہ سیر ہندوستان و پنجاب سے ناکام رہنا۔
صدہا لوگوں کو پیش از وقوع سنایا گیا تھا۔
بعض ہندوؤں کو پنڈت دیانت کی موت کی خبر چند مہینے اس کے مرنے سے پہلے بتلائی گئی تھی، اور یہ لڑکا بشیر الدین محمود جو پہلے لڑکے کے بعد پیدا ہوا، ایک اشتہار میں اس کی پیدائش کی قبل از تولد خبر دی گئی تھی۔ سردار محمد حیات خان کی معطلی کے زمانے میں ان کی دوبارہ بحالی کی لوگوں کو خبر سنا دی گئی تھی۔ شیخ مہر علی صاحب رئیس ہوشیارپور پر مصیبت کا آنا پیش از وقت ظاہر کیا گیا تھا، اور پھر ان کی بریت کی خبر نہ صرف ان کو پیش از وقت پہنچائی گئی تھی بلکہ صدہا آدمیوں میں مشہور کی گئی تھی۔ ایسا ہی صدہا نشان ہے جن کے گواہ موجود ہیں۔ کیا ان دیندار مولویوں نے کبھی ان نشانوں کا بھی نام لیا؟ جس کے دل پر خدا تعالیٰ مہر کرے اس کے دل کو کون کھولے؟ اب بھی یہ لوگ یاد رکھیں کہ ان کی عداوت سے اسلام کو کچھ ضرر نہیں پہنچ سکتا، کیڑوں کی طرح خود ہی مر جائیں گے، مگر اسلام کا نور دن بدن ترقی کرے گا۔
خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اسلام کا نور دنیا میں پھیلاوے۔
اسلام کی برکتیں اب ان مگس تینت مولویوں کی بک بک سے رک نہیں سکتی۔ خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے صاف لفظوں میں فرمایا ہے، ان الفتاح افتح لک ترا نصرا عجیبا ویخرون علی المساجد ربنا اغفر لنا انا کنا خاطئین جلا بیب الصدق فاستقم کما امرت الخوارق تحت منتہا صدق الاقدام کن للہ جمیعا وما اللہ جمیعا اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یعنی میں فتاح ہوں، تجھے فتح دوں گا، ایک عجیب مدد تو دیکھے گا، اور منکر یعنی بعض ان کے جن کی قسمت میں ہدایت مقدر ہے اپنے سجدہ گاہوں پر گریں گے۔ یہ کہتے ہوئے کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش، ہم خطاب پر تھے۔ یہ صدق کے جلابیب ہیں جو ظاہر ہوں گے، سو جیسا کہ تجھے حکم کیا گیا ہے استقامت اختیار کر۔ خوارق یعنی کرامات اس محل پر ظاہر ہوتی ہیں، جو انتہائی درجہ صدق کے اقدام کا ہے۔ تو سارا خدا کے لیے ہو جا، تو سارا خدا کے ساتھ ہو جا، خدا تجھے اس مقام پر اٹھائے گا جس میں تو تعریف کیا جائے گا۔ اور ایک الہام میں چند دفعہ تکرار اور کسی قدر اختلاف الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ میں تجھے عزت دوں گا اور بڑھاؤں گا اور تیرے آثار میں برکت رکھ دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اب اے مولویو، اے بخل کی سرشت والو، اگر طاقت ہے تو خدا تعالی کی ان پیش گوئیوں کو ٹال کر دکھاؤ، ہر ایک قسم کے فریب کام میں لاؤ اور کوئی فریب اٹھا نہ رکھو، پھر دیکھو کہ آخر خدا تعالی کا ہاتھ غالب رہتا ہے یا تمہارا۔
والسلام علی من اتبع الہدا۔
المنبہ الناسح، مرزا غلام احمد قادیانی۔ میر عباس علی صاحب لدھیانوی۔ چو بشنوی سخن اہل دل مگو کے خطاست، سخن شناس نائی دل برا خطا این جاست۔ یہ میر صاحب وہی حضرت ہیں جن کا ذکر بالخیر میں نے ازالہ اوہام کے صفحہ 790 میں بیعت کرنے والوں کی جماعت میں لکھا ہے۔
افسوس کہ وہ بعض موسوسین کی وسوسہ اندازی سے
سخت لغزش میں آ گئے، بلکہ جماعت اعدا میں داخل ہو گئے۔ بعض لوگ تعجب کریں گے کہ ان کی نسبت تو الہام ہوا تھا کہ اسلحہ ثابت و فروحا فی السماء۔ اس کا یہ جواب ہے کہ الہام کے صرف اس قدر معنی ہے کہ اصل اس کا ثابت ہے اور آسمان میں اس کی شاخ ہے، اس میں تصریح نہیں ہے کہ وہ باعتبار اپنی اصل فطرت کے کس بات پر ثابت ہیں۔ بلا شبہ یہ بات ماننے کے لائق ہے کہ انسان میں کوئی نہ کوئی فطرتی خوبی ہوتی ہے جس پر وہ ہمیشہ ثابت اور مستقل رہتا ہے، اور اگر ایک کافر کفر سے اسلام کی طرف انتقال کرے تو وہ فطرتی خوبی ساتھ ہی لاتا ہے، اور اگر پھر اسلام سے کفر کی طرف انتقال کرے تو اس خوبی کو ساتھ ہی لے جاتا ہے، کیونکہ فطرت اللہ اور خلق اللہ میں تبدل اور تغیر نہیں۔
افراد نوع انسان مختلف طور کی کانوں کی طرح ہیں،
کوئی سونے کی کان، کوئی چاندی کی کان، کوئی پیتل کی کان۔ پس اگر اس الہام میں میر صاحب کی کسی فطرتی خوبی کا ذکر ہو جو غیر متبدل ہو تو کچھ تعجب نہیں، اور نہ کچھ اعتراض کی بات ہے۔ بلا شبہ یہ مسلم مسئلہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان ہیں، کفار میں بھی بعض فطرتی خوبیاں ہوتی ہیں اور بعض اخلاق فطرتاً ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجسم ظلمت اور سراسر تاریکی میں کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ کوئی فطرتی خوبی بجز حصول صراط مستقیم کے، جس کا دوسرے لفظوں میں اسلام نام ہے، موجب نجات اخروی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اعلیٰ درجے کی خوبی ایمان اور خدا شناسی اور راست روی اور خدا ترسی ہے۔ اگر وہی نہ ہوئی تو دوسری خوبیاں ہیچ ہیں۔ علاوہ اس کے یہ الہام اس زمانے کا ہے جب میر صاحب میں ثابت قدمی موجود تھی، زبردست طاقت اخلاص کی پائی جاتی تھی، اور اپنے دل میں وہ بھی یہی خیال رکھتے تھے کہ میں ایسا ہی ثابت قدم رہوں گا۔ سو خدا تعالیٰ نے ان کی اس وقت کی حالت موجودہ کی خبر دے دی۔ یہ بات خدا تعالیٰ کی تعلیمات وحی میں شائع متعارف ہے کہ وہ موجودہ حالت کے مطابق خبر دیتا ہے۔ کسی کے کافر ہونے کی حالت میں اس کا نام کافر ہی رکھتا ہے، اور اس کے مومن اور ثابت قدم ہونے کی حالت میں اس کا نام مومن اور مخلص اور ثابت قدم ہی رکھتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی کلام میں اس کے نمونے بہت ہیں، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ میر صاحب موصوف عرصہ 10 سال تک بڑے اخلاص اور محبت اور ثابت قدمی سے اس عاجز کے مخلصوں میں شامل رہے، اور خلوص کے جوش کی وجہ سے بیعت کرنے کے وقت نہ صرف آپ انہوں نے بیعت کی بلکہ اپنے دوسرے عزیزوں اور رفیقوں اور دوستوں اور متعلقوں کو بھی اس سلسلے میں داخل کیا، اور اس 10 سال کے عرصے میں جس قدر انہوں نے اخلاص اور ارادت سے بھرے ہوئے خط بھیجے ان کا اس وقت میں اندازہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن 200 کے قریب اب بھی ایسے خطوط ان کے موجود ہوں گے جن میں انہوں نے انتہائی درجے کی عجز اور انکسار سے اپنے اخلاص اور ارادت کا بیان کیا ہے۔
بلکہ بعض خطوط میں اپنی وہ خوابیں لکھی ہیں جن میں گویا روحانی طور پر ان کو تصدیق ہوئی ہے کہ یہ عاجز من جانب اللہ ہے اور اس عاجز کے مخالف باطل پر ہیں، اور نیز وہ اپنی خوابوں کی بنا پر اپنی معیت دائمی ظاہر کرتے ہیں کہ گویا وہ اس جہان اور اس جہان میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ایسا ہی لوگوں میں بکثرت انہوں نے یہ خوابیں مشہور کی ہیں اور اپنے مریدوں اور مخلصوں کو بتلائیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس شخص نے اس قدر جوش سے اپنا اخلاص ظاہر کیا، ایسے شخص کی حالت موجودہ کی نسبت اگر خدائے تعالیٰ کا الہام ہو کہ یہ شخص اس وقت ثابت قدم ہے، متزلزل نہیں، تو کیا اس الہام کو خلاف واقعہ کہا جائے گا؟ بہت سے الہامات صرف موجودہ حالات کے آئینہ ہوتے ہیں، عواقب امور سے ان کو کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ اور نیز یہ بات بھی ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کے سوئے خاتمہ پر حکم نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کا دل اللہ جل شانہ کے قبضے میں ہے۔ میر صاحب تو میر صاحب ہیں، اگر وہ چاہے تو دنیا کے ایک بڑے سنگ دل اور مختوم القلب آدمی کو ایک دم میں حق کی طرف پھیر سکتا ہے۔ غرض یہ الہام حال پر دلالت کرتا ہے، مآل پر ضروری طور پر اس کی دلالت نہیں ہے، اور مآل ابھی ظاہر بھی نہیں ہے۔ بہتوں نے راست بازوں کو چھوڑ دیا اور پکے دشمن بن گئے، مگر بعد میں پھر کوئی کرشمہ قدرت دیکھ کر پشیمان ہوئے اور زار زار روئے اور اپنے گناہ کا اقرار کیا اور رجوع لائے۔ انسان کا دل خدائے تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس حکیم مطلق کی آزمائشیں ہمیشہ ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ سو میر صاحب اپنی کسی پوشیدہ خامی اور نقص کی وجہ سے آزمائش میں پڑ گئے، اور پھر اس ابتلا کے اثر سے جوش ارادت کے عوض میں قبض پیدا ہوئی، اور پھر قبض سے خشکی اور اجنبیت، اور اجنبیت سے ترک ادب، اور ترک ادب سے ختم علل قلب، اور ختم علل قلب سے جہری عداوت، اور ارادہ تحقیر و استخفاف و توہین پیدا ہو گیا۔ عبرت کی جگہ ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچے۔ کیا کسی کے وہم یا خیال میں تھا کہ میر عباس علی کا یہ حال ہوگا؟ مالک الملک جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ میرے دوستوں کو چاہیے کہ ان کے حق میں دعا کریں اور اپنے بھائی فروماندہ اور درگزشتہ کو اپنی ہمدردی سے محروم نہ رکھیں، اور میں بھی انشاءاللہ الکریم دعا کروں گا۔ میں چاہتا تھا کہ ان کے چند خطوط بطور نمونہ اس رسالے میں نقل کر کے لوگوں پر ظاہر کروں کہ میر عباس علی کا اخلاص کس درجے پر پہنچا تھا، اور کس طور کی خوابیں وہ ہمیشہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور کس انکساری کے الفاظ اور تعظیم کے الفاظ سے وہ خط لکھتے تھے۔ لیکن افسوس کہ اس مختصر رسالے میں گنجائش نہیں۔ انشاءاللہ القدیر کسی دوسرے وقت میں حسب ضرورت ظاہر کیا جائے گا۔ یہ انسان کے تغیرات کا ایک نمونہ ہے کہ وہ شخص جس کے دل پر ہر وقت عظمت اور ہیبت سچی ارادت کی تاری رہتی تھی اور اپنے خطوط میں اس عاجز کی نسبت خلیفۃ اللہ فی الارض لکھا کرتا تھا، آج اس کی حالت کیا ہے؟ پس خدائے تعالیٰ سے ڈرو اور ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ وہ محض اپنے فضل سے تمہارے دلوں کو حق پر قائم رکھے اور لغزش سے بچاوے۔ اپنی استقامتوں پر بھروسہ مت کرو۔ کیا استقامت میں فاروق رضی اللہ عنہ سے کوئی بڑھ کر ہوگا، جن کو ایک ساتھ کے لیے ابتلا پیش آ گیا تھا، اور اگر خدائے تعالیٰ کا ہاتھ ان کو نہ تھامتا تو خدا جانے کیا حالت ہو جاتی۔ مجھے اگرچہ میر عباس علی صاحب کی لغزش سے رنج بہت ہوا، لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ جبکہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نمونے پر آیا ہوں، تو یہ بھی ضرور تھا کہ میرے بعض مدعیان اخلاص کے واقعات میں بھی وہ نمونہ ظاہر ہوتا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض خاص دوست جو ان کے ہم نوالا و ہم پیالہ تھے، جن کی تعریف میں وحی الہی بھی نازل ہو گئی تھی، آخر حضرت مسیح سے منحرف ہو گئے تھے۔ یہودہ اسکریوتی کیسا گہرا دوست حضرت مسیح کا تھا، جو اکثر ایک ہی پیالے میں حضرت مسیح کے ساتھ کھاتا اور بڑے پیار کا دم مارتا تھا، جس کو بہشت کے بارہویں تخت کی خوشخبری بھی دی گئی تھی، اور میاں پترس کیسے بزرگ ہواری تھے، جن کی نسبت حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ آسمان کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، جن کو چاہیں بہشت میں داخل کریں اور جن کو چاہیں نہ کریں۔ لیکن آخر میاں صاحب موصوف نے جو کرتوت دکھلائی، وہ انجیل پڑھنے والوں پر ظاہر ہے کہ حضرت مسیح کے سامنے کھڑے ہو کر اور ان کی طرف اشارہ کر کے نعوذ باللہ بلند آواز سے کہا کہ میں اس شخص پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میر صاحب ابھی اس حد تک کہاں پہنچے ہیں؟ کل کی کس کو خبر ہے کہ کیا ہو؟ میر صاحب کی قسمت میں اگرچہ یہ لغزش مقدر تھی اور اسلحہ ثابت ان کی ضمیر تانیس بھی اس کی طرف ایک اشارہ کر رہی تھی، لیکن بٹالوی صاحب کی وسوسہ اندازی نے اور بھی میر صاحب کی حالت کو لغزش میں ڈالا۔ میر صاحب ایک سادہ آدمی ہیں جن کو مسائل دقیقہ دین کی کچھ بھی خبر نہیں۔ حضرت بٹالوی وغیرہ نے مفسدانہ تحریکوں سے ان کو بھڑکا دیا کہ یہ دیکھو فلاں کلمہ عقیدہ اسلام کے برخلاف اور فلاں لفظ بے ادبی کا لفظ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ شیخ بٹالوی اس عاجز کے مخلصوں کی نسبت قسم کھا چکے ہیں کہ لاغوینہم اجمعین، اس قدر غلو ہے کہ شیخ نجدی کا استثناء بھی ان کے کلام میں نہیں پایا جاتا، تا صالحین کو باہر رکھ لیتے، اگرچہ وہ بعض روگردان اور ارادت مندوں کی وجہ سے بہت خوش ہیں، مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ٹہنی کے خشک ہو جانے سے سارا باغ برباد نہیں ہو سکتا۔ جس ٹہنی کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے خشک کر دیتا ہے اور کاٹ دیتا ہے اور اس کی جگہ اور ٹہنیاں پھلوں اور پھولوں سے لدی ہوئی پیدا کر دیتا ہے۔ بٹالوی صاحب یاد رکھیں کہ اگر اس جماعت سے ایک نکل جائے گا تو خدا تعالیٰ اس کی جگہ 20 لائے گا، اور اس آیت پر غور کریں، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 55۔ بالآخر ہم ناظرین پر ظاہر کرتے ہیں کہ میر عباس علی صاحب نے 12 دسمبر سن 1891 عیسوی میں مخالفانہ طور پر ایک اشتہار بھی شائع کیا ہے جو ترک ادب اور تحقیر کے الفاظ سے بھرا ہوا ہے، سو ان الفاظ سے تو ہمیں کچھ غرض نہیں، جبکہ جب دل بگڑتا ہے تو زبان ساتھ ہی بگڑ جاتی ہے، لیکن اس اشتہار کی تین باتوں کا جواب دینا ضروری ہے۔ اول یہ کہ میر صاحب کے دل میں دہلی کے مباحثات کا حال خلاف واقعہ جم گیا ہے، سو اس وسوسے کے دور کرنے کے لیے میرا یہی اشتہار کافی ہے، بشرطے کہ میر صاحب اس کو غور سے پڑھیں۔ دوم یہ کہ میر صاحب کے دل میں سراسر فاش غلطی سے یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ گویا میں ایک نیچری آدمی ہوں، معجزات کا منکر اور لیلۃ القدر سے انکاری اور نبوت کا مدعی اور انبیاء علیہ السلام کی اہانت کرنے والا اور عقائد اسلام سے منہ پھیرنے والا، سو ان اوہام کے دور کرنے کے لیے میں وعدہ کر چکا ہوں کہ عنقریب میری طرف سے اس بارے میں رسالہ مستقلہ شائع ہوگا۔ اگر میر صاحب توجہ سے اس رسالے کو دیکھیں گے تو بشرطِ توفیق ازلی اپنی بے بنیاد اور بے اصل بدظنیوں سے سخت ندامت اٹھائیں گے۔ سوئم یہ کہ میر صاحب نے اپنے اس اشتہار میں اپنے کمالات ظاہر فرما کر تحریر فرمایا ہے کہ گویا ان کو رسول نمائی کی طاقت ہے، چنانچہ وہ اس اشتہار میں اس عاجز کی نسبت لکھتے ہیں کہ اس بارے میں میرا مقابلہ نہیں کیا، میں نے کہا تھا کہ ہم دونوں کسی ایک مسجد میں بیٹھ جائیں اور پھر یا تو مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا کر اپنے دعوی کی تصدیق کرا دی جائے، اور یا میں زیارت کرا کر اس بارے میں فیصلہ کرا دوں گا۔ میر صاحب کی اس تحریر نے نہ صرف مجھے ہی تعجب میں ڈالا بلکہ ہر ایک واقف حال سخت متعجب ہو رہا ہے کہ اگر میر صاحب میں یہ قدرت اور کمال حاصل تھا کہ جب چاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں اور باتیں پوچھ لیں بلکہ دوسروں کو بھی دکھلا دیں، تو پھر انہوں نے اس عاجز سے بدون تصدیق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں بیعت کر لی، اور کیوں 10 سال تک برابر خلوص نماؤں کے گروہ میں رہے، تعجب کے ایک دفعہ بھی رسول کریم ان کی خواب میں نہ آئے اور ان پر ظاہر نہ کیا کہ اس کذاب اور مکار اور بے دین سے کیوں بیعت کرتا ہے اور کیوں اپنے تئیں گمراہی میں پھنساتا ہے؟ کیا کوئی عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ جس شخص کو یہ اقتدار حاصل ہے کہ بات بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں چلا جاوے اور ان کے فرمودہ کے مطابق کار بند ہو اور ان سے صلاح مشورہ لے لے، وہ 10 برس تک برابر ایک کذاب اور فریبی کے پنجے میں پھنسا رہے اور ایسے شخص کا مرید ہو جاوے جو اللہ اور رسول کا دشمن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کرنے والا اور تحت سرا میں گرنے والا ہو؟ زیادہ تر تعجب کا مقام یہ ہے کہ میر صاحب کے بعض دوست یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بعض خوابیں ہمارے پاس بیان کی تھیں اور کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، یہ لفظ سلم لکھا ہے، جس سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، لیکن میں اس کو اسی طرح پڑھتا ہوں، اور کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاجز کی نسبت فرمایا کہ وہ شخص واقعی طور پر خلیفۃ اللہ اور مجدد دین ہے۔ اور اسی قسم کے بعض خط جن میں خوابوں کا بیان اور تصدیق اس عاجز کے دعوے کی تھی، میر صاحب نے اس عاجز کو بھی لکھے۔ اب ایک منصف سمجھ سکتا ہے کہ اگر میر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں تو جو کچھ انہوں نے پہلے دیکھا وہ بہرحال اعتبار کے لائق ہوگا، اور اگر وہ خوابیں ان کے اعتبار کے لائق نہیں اور ازغاث احلام میں داخل ہیں تو ایسی خوابیں آئندہ بھی قابل اعتبار نہیں ٹھہر سکتی۔ ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ رسول نمائی کا قادرانہ دعویٰ کس قدر فضول بات ہے۔ حدیث صحیح سے ظاہر ہے کہ تمثل شیطان سے وہی خواب رسول بینی کی مبرہ ہو سکتی ہے جس میں آن حضرت سلم کو ان کے حلیہ پر دیکھا گیا ہو، ورنہ شیطان کا تمثل انبیاء کے پیرائے میں نہ صرف جائز بلکہ واقعات میں سے ہے، اور شیطان لعین تو خدائے تعالیٰ کا تمثل اور اس کے عرش کی تجلی دکھلا دیتا ہے، تو پھر انبیاء کا تمثل اس پر کیا مشکل ہے؟ اب جبکہ یہ بات ہے تو فرض کے طور پر اگر مان لیں کہ کسی کو آن حضرت سلم کی زیارت ہوئی تو اس بات پر کیوں کر مطمئن ہوں کہ وہ زیارت در حقیقت آن حضرت سلم کی ہے، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کو ٹھیک ٹھیک حلیہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاع نہیں اور غیر حلیہ پر تمثل شیطان جائز ہے۔ پس اس زمانے کے لوگوں کے لیے زیارت حقہ کی حقیقی علامت یہ ہے کہ اس زیارت کے ساتھ بعض ایسے خوارق اور علامات خاصہ بھی ہوں جن کی وجہ سے اس رویا یا کشف کے من جانب اللہ ہونے پر یقین کیا جائے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض بشارتیں پیش از وقوع بتلا دیں یا بعض قضاء و قدر کے نزول کی باتیں پیش از وقوع مطلع کر دیں یا بعض دعاؤں کی قبولیت سے پیش از وقت اطلاع دے دیں یا قرآن کریم کی بعض آیات کے ایسے حقائق و معارف بتلا دیں جو پہلے کرم مند اور شائع نہیں ہو چکے، تو بلا شبہ ایسی خواب صحیح سمجھی جائے گی۔ ورنہ اگر ایک شخص دعویٰ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں آئے ہیں اور کہہ گئے ہیں کہ فلاں شخص بے شک کافر اور دجال ہے، اب اس بات کا کون فیصلہ کرے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا شیطان کا، یا خود اس خواب بین نے چلاکی کی راہ سے یہ خواب اپنی طرف سے بنا لی ہے۔ سو اگر میر صاحب میں در حقیقت یہ قدرت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواب میں آ جاتے ہیں تو ہم میر صاحب کو یہ تکلیف دینا نہیں چاہتے کہ وہ ضرور ہمیں دکھا دیں، بلکہ وہ اگر اپنا ہی دیکھنا ثابت کر دیں اور علامات اربع مذکورہ بالا کے ذریعے سے اس بات کو بپایا ثبوت پہنچا دیں کہ در حقیقت انہوں نے آن حضرت سلم کو دیکھا ہے تو ہم قبول کر لیں گے، اور اگر انہیں مقابلے کا ہی شوق ہے تو اس سیدھے طور سے مقابلہ کریں جس کا ہم نے اس اشتہار میں ذکر کیا ہے۔ ہمیں بالفعل ان کی رسول بینی میں ہی کلام ہے، چے جائے کہ ان کی رسول نمائی کے دعویٰ کو قبول کیا جائے۔ پہلا مرتبہ آزمائش کا تو یہی ہے کہ آیا میر صاحب رسول بینی کے دعوے میں صادق ہیں یا کاذب۔ اگر صادق ہیں تو پھر اپنی کوئی خواب یا کشف شائع کریں جس میں یہ بیان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے اپنی زیارت کی علامت فلاں فلاں پیش گوئی اور قبولیت دعا اور انکشاف حقائق و معارف کو بیان فرمایا، پھر بعد اس کے رسول نمائی کی دعوت کریں۔ اور یہ عاجز حق کی تائید کی غرض سے اس بات کے لیے بھی حاضر ہے کہ میر صاحب رسول نمائی کا عجوبہ بھی دکھلاویں، قادیان میں آ جائیں، مسجد موجود ہے، ان کے آنے جانے اور خوراک کا تمام خرچ اس عاجز کے ذمے ہوگا، اور یہ عاجز تمام ناظرین پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف لاف و گزاف ہے اور کچھ نہیں دکھلا سکتے۔ اگر آئیں گے تو اپنی پردہ دری کرائیں گے۔ عقل مند سوچ سکتے ہیں کہ جس شخص نے بیعت کی، مریدوں کے حلقے میں داخل ہوا اور مدت 10 سال سے اس عاجز کو خلیفۃ اللہ اور امام اور مجدد کہتا رہا اور اپنی خوابیں بتلاتا رہا، کیا وہ اس دعوے میں صادق ہے؟ میر صاحب کی حالت نہایت قابل افسوس ہے، خدا ان پر رحم کرے۔ پیش گوئیوں کے منتظر رہیں جو ظاہر ہوں گی۔ ازالہ اوہام کے صفحہ 855 کو دیکھیں، ازالہ اوہام کے صفحہ 635 اور 396 کو بغور مطالعہ کریں۔ اشتہار 10 جولائی سن 1887 عیسوی کی پیش گوئی کا انتظار کریں، جس کے ساتھ یہ بھی الہام ہے، وَيَسْأَلُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِنَّ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ زَوَّجْنَاكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِي وَإِن يَرَوْا آيَةً يُرِيدُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے، کیا ہاں مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے، اور تم اس بات کو وقوع میں آنے سے روک نہیں سکتے، ہم نے خود اس سے تیرا عقد نکاح باندھ دیا ہے، میری باتوں کو کوئی بدلا نہیں سکتا، اور نشان دیکھ کر منہ پھیر لیں گے اور قبول نہیں کریں گے، اور کہیں گے کہ یہ کوئی پکا فریب یا پکا جادو ہے۔ اس کے آگے کچھ ہنسے لکھے ہوئے ہیں، اور ان ہنسوں کو میں دائیں سے بائیں پڑھتا ہوں۔ 28, 27, 14, 2, 27, 2, 26, 2, 28, 1, 23, 15, 11، اب دوسری لائن، 1, 2, 27, 14, 10, 1, 28, 27, 47, 16, 11, 34, 14, 11، تیسری لائن، 7, 1, 5, 34، شاید یہ 24 ہے یا 34 صحیح پڑھا نہیں جا رہا، 23, 24, 11, 14, 7, 23, 14, 10, 1، یہ چوتھی لائن ہے، 14, 5, 28, 7, 34, 1, 7، 34، 11، 16، 1، 14، 7، 2، 1، 7، 5، 1، 14، 1، یہ پانچویں لائن ہے، 14, 2، 28، 1، 7، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ فَهِمَ أَسْرَارَنَا وَاتَّبَعَ الْهُدَى النَّاسِحُ الْمُشْفِق خاکسار غلام احمد قادیانی، 27 دسمبر سن 1891 عیسوی۔ اطلاع، تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے، اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو، لیکن اس غرض کے حصول کے لیے صحبت میں رہنا اور ایک حصہ اپنی عمر کا اس راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے، تا اگر خدا تعالی چاہے تو کسی برہان یقینی کے مشاہدے سے کمزوری اور ضعف اور کسل دور ہو، اور یقین کامل پیدا ہو کر ذوق اور شوق اور ولولہ عشق پیدا ہو جائے، سو اس بات کے لیے ہمیشہ فکر رکھنا چاہیے، سو اس بات کے لیے ہمیشہ فکر رکھنا چاہیے، اور دعا کرنا چاہیے کہ خدا تعالی یہ توفیق بخشے، اور جب تک یہ توفیق حاصل نہ ہو کبھی کبھی ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ سلسلہ بیعت میں داخل ہو کر پھر ملاقات کی پرواہ نہ رکھنا، ایسی بیعت سراسر بے برکت اور صرف ایک رسم کے طور پر ہوگی، اور چونکہ ہر ایک کے لیے بباعث ضعف فطرت یا کمی مقدرت یا بود مسافت یہ میسر نہیں آ سکتا کہ وہ صحبت میں آ کر رہے یا چند دفعہ سال میں تکلیف اٹھا کر ملاقات کے لیے آوے، کیونکہ اکثر دلوں میں ابھی ایسا اشتعال شوق نہیں کہ ملاقات کے لیے بڑی بڑی تکالیف اور بڑے بڑے حرجوں کو اپنے پر روا رکھ سکیں، لہذا کرینے مصلحت معلوم ہوتا ہے کہ سال میں 3 روز ایسے جلسے کے لیے مقرر کیے جائیں جس میں تمام مخلصین اگر خدا تعالی چاہے بشرط صحت و فرصت و عدم موانع قویہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو سکیں، سو میرے خیال میں بہتر ہے کہ وہ تاریخ 27 دسمبر سے 29 دسمبر تک قرار پائے، یعنی آج کے دن کے بعد جو 30 دسمبر سن 1891 ہے، آئندہ اگر ہماری زندگی میں 27 دسمبر کی تاریخ آ جاوے تو حت الوسا تمام دوستوں کو محض للہ ربانی باتوں کے سننے کے لیے اور دعا میں شریک ہونے کے لیے اس تاریخ پر آ جانا چاہیے، اور اس جلسے میں ایسے حقائق اور معارف کے سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں، اور نیز ان دوستوں کے لیے خاص دعائیں اور خاص توجہ ہوگی، اور حت الوسا بدرگاہ ارحم الراحمین کوشش کی جائے گی کہ خدائے تعالیٰ اپنی طرف ان کو کھینچے اور اپنے لیے قبول کرے اور پاک تبدیلی ان میں بخشے۔ اور ایک عارضی فائدہ ان جلسوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہر ایک نئے سال جس قدر نئے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے وہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کے منہ دیکھ لیں گے اور روشناسی ہو کر آپس میں رشتہ تودد و تعارف ترقی پذیر ہوتا رہے گا۔ اور جو بھائی اس عرصے میں اس سرائے فانی سے انتقال کر جائے گا اس جلسے میں اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی اور تمام بھائیوں کو روحانی طور پر ایک کرنے کے لیے اور ان کی خشکی اور اجنبیت اور نفاق کو درمیان سے اٹھا دینے کے لیے بدرگاہ حضرت عزت جل شانہ کوشش کی جائے گی۔ اور اس روحانی جلسے میں اور بھی کئی روحانی فوائد اور منافع ہوں گے جو انشاءاللہ القدیر وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے اور کم مقدرت احباب کے لیے مناسب ہوگا کہ پہلے ہی سے اس جلسے میں حاضر ہونے کا فکر رکھیں اور اگر تدبیر اور کنات شعاری سے کچھ تھوڑا تھوڑا سرمایہ خرچ سفر کے لیے ہر روز یا ماہ بماہ جمع کرتے جائیں اور الگ رکھتے جائیں تو بلا دقت سرمایہ سفر میسر آ جاوے گا، گویا یہ سفر مفت میسر ہو جائے گا۔ اور بہتر ہوگا کہ جو صاحب احباب میں سے اس تجویز کو منظور کریں وہ مجھ کو ابھی بذریعہ اپنی تحریر خاص کے اطلاع دیں تاکہ ایک علیحدہ فہرست میں ان تمام احباب کے نام محفوظ رہیں کہ جو حت الوسع و طاقت تاریخ مقررہ پر حاضر ہونے کے لیے اپنی آئندہ زندگی کے لیے عہد کر لیں اور بدل و جان پختہ عزم سے حاضر ہو جایا کریں، بجز ایسی صورت کے کہ ایسے موانع پیش آ جائیں جن میں سفر کرنا اپنی حد اختیار سے باہر ہو جائے۔ اور اب جو 27 دسمبر 1891 کو دینی مشورے کے لیے جلسہ کیا گیا اس جلسے پر جس قدر احباب محض للہ تکلیف سفر اٹھا کر حاضر ہوئے خدا ان کو جزائے خیر بخشے اور ان کے ہر ایک قدم کا ثواب ان کو عطا فرماوے، آمین ثم آمین۔ اعلان: ہمارے پاس کچھ جلدیں رسالہ فتح اسلام و توضیح مرام موجود ہیں جن کی قیمت 1 روپیہ ہے اور کچھ جلدیں کتاب ازالہ اوہام موجود ہیں جن کی قیمت فی جلد 3 روپیہ ہے، محصول ڈاک علاوہ ہے۔ جو صاحب خرید کرنا چاہیں منگوا لیں۔ پتہ یہ ہے: قادیان ضلع گرداسپور بنام راکم رسالہ حاضہ، یا اگر چاہیں تو بمقام پٹیالہ میر ناصر نواب صاحب نقشہ نویس دفتر نہر سے لے سکتے ہیں۔ اور نیز یہ کتابیں پنجاب پریس سیالکوٹ میں مولوی غلام قادر صاحب فصیح مالک متبہ کے پاس بھی موجود ہیں، وہاں سے بھی منگوا سکتے ہیں۔